الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى وللله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. قرآن حکیم کا سلسلہ وار ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور سورہ نجم کا مطالعہ اس وقت ہمارے پیش نظر ہے. اور سورۃ النجم میں جن آیات کا ہم نے گزشتہ نشست میں مطالعہ کیا اس میں اس بات کا تذکرہ کہ مشرکین نے جو فرشتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا معاذ اللہ, اسی طرح یہ توقع رکھی کہ ہماری بخشش ہوگی کوئی ہمیں چھوڑا لے گا, ان کے ان باطل عقائد اور ان کی باطل امیدوں کا رد ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا. اسی کے ذیل میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اگر آخرت کا عقیدہ سامنے نہ ہو اور آخرت پیش نظر نہ ہو تو انسان میری مرضی کے نعرے بھی لگاتا ہے, جس بات کو چاہتا ہے عقیدے کے طور پر اختیار کر لیتا ہے, سرے سے ہی کسی خالق کا اور معبود کا انکار کر دے معاذ اللہ. یا یہ ہے کہ خالق حقیقی اللہ سبحانہ وتعالی اور معبود حقیقی اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ 2 کو اور 33 کروڑ تک کو خدا بنا کر شریک کر ڈالے معاذ اللہ. اس ذیل میں پھر ہم نے یہ سمجھا تھا کہ یہ تو مشرکین کا ذکر ہے, ان کے باطل عقائد کا رد ہو رہا ہے, لیکن آخرت کے عقیدے کا معاملہ تو ہمارا بھی ہے. اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا, اور اگر مسلمان اور یہ عقیدہ کمزور پڑ جائے تو بے عملی نظر آتی ہے, بدعملی نظر آتی ہے, فسق اور فجور نظر آتا ہے, نافرمانیاں نظر آتی. کس مسلمان کو معلوم نہیں کہ فرائض کیا ہیں, بنیادی فرائض کی بات کر رہا ہوں, بنیادی علم دین کی بات کر رہا ہوں. کس مسلمان کو معروف جو منکرات ہیں, حرام کردہ باتیں ہیں معلوم نہیں, مگر کئی مرتبہ ہم فرائض کو ترک ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. نمازوں کو لوگ ضائع کر رہے ہیں, بڑے آرام سے ضائع کر دیتے ہیں معاذ اللہ. ہم دیکھ رہے ہیں فرائض و واجبات کی پابندی سے دوری کا معاملہ, حرام کا ارتکاب, منکرات کا ارتکاب. کیا وجہ ہے بنیادی؟ آخرت کو فراموش کر دینا. یہ ہے گفتگو جو پچھلی مرتبہ ہمارے سامنے آئی تھی. آج کا سلسلہ مطالعے کے اعتبار سے آگے بڑھا رہے ہیں. قرآن حکیم کا 27 پارہ ہے اور سورۃ النجم ہے, اور اس کی آیت نمبر 29 سے ہم اپنے مطالعے کو آگے بڑھا رہے. اس مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ارشاد ہوا, فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس سے اعراض کیجئے کہ جو ہماری یاد سے روگردانی کر رہا ہے. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, اور وہ دنیا کی زندگی کے سوا کچھ بھی نہیں چاہتا. تو اللہ فرما رہے جو ہماری یاد سے غفلت میں ہے آپ اس سے اعراض کیجئے, اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں. دعوت کا کام تو جاری رہا اور دعوت کا کام تو جاری رہے گا, لیکن یہ ہے کہ اب اس کو اس کے حال پر چھوڑا جائے. ان کے بارے میں زیادہ کوئی فکر مندی کی ضرورت نہیں, یہ اپنے انجام سے دو چار ہو جائیں گے. یہ جو ذکر فرمایا کہ عن ذکرنا, جو ہمارے ذکر سے اعراض کر رہا ہے, روگردانی کر رہا ہے, آپ اس کو اس کے حال پر چھوڑیے, اعراض کیجئے, اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیجئے. اس سے ایک مراد خود قرآن حکیم بھی ہے اور ایک مراد عموم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. ولم یرید الا الحیات الدنیا, اور وہ دنیا کی زندگی کے سوا کچھ بھی نہیں چاہتا. بنیادی بات وہی ہے, آخرت پیش نظر نہ ہو تو بندہ بندوں کو کیا خالق کو بھلا دیتا ہے؟ آخرت پیش نظر نہ ہو تو حقوق العباد کیا حقوق اللہ کو بھی پامال کر دیتا ہے؟ آخرت پیش نظر نہ ہو تو بنیادی انسانی اخلاقیات سے بھی نیچے اتر آتا ہے. سورہ معون اگر ہم سبھی تلاوت کرتے ہیں, ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین,
اے نبی علیہ السلام، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو بدلے کو جھٹلاتا ہے، آخرت کا منکر یا اس کو فراموش کرنے والا؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور یتیم کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا، خود کھلانا دور کی بات ہے، کسی دوسرے کو بھی نہیں کہتا بھائی اس غریب کی مدد کر دے، اس بھوکے کو کھانا کھلا دے۔ یہ بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں، یتیم معاشرے کا کمزور طبقہ یا نگلیکٹڈ، نظر انداز کر دیا گیا طبقہ ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ بھلا سلوک کرنا تو ایک انسانی اخلاقیات کا بھی تقاضا ہے۔ اسی طریقے پر یتیم مسکین کو کھانا کھلانا، خود نہیں کھلا سکتے کسی کو ترغیب دلا دینا، سادہ سی بات ہے، لیکن جو آخرت کو بدلے کے دن کو جھٹلا رہا ہے وہ ان بنیادی اخلاقیات سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ تو پھر بندہ بندوں کے بھی حقوق پامال کرتا ہے، رب کے بھی حقوق پامال کرتا ہے۔ تو وہ لوگ کہ جو اللہ کے کلام، اللہ کی یاد سے روگردانی کر رہے ہیں، اے نبی آپ ان سے اعراض کیجئے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، اور یہ صرف دنیا ہی کے طلبگار ہیں۔ ہم بھی جائزہ لیں، دنیا ہم نے ضرورت کے طور پہ اختیار کی ہے یا مقصود کے طور پر، اور آخرت کو ہم ضرورتاً یاد رکھتے ہیں یا مقصود کے طور پر یاد رکھتے ہیں؟ عجیب جملے ہیں نا، دنیا ہم نے ضرورتاً اختیار کر رکھی ہے، مقصود بنا رکھی ہے، اور آخرت کو بس ضرورتاً یاد رکھتے ہیں یا مقصود بنا کر؟ یہ ہے اصل سوال، اصل مسئلہ۔ دنیا ہے، اس کی اٹریکشن ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے تلقین فرمائی نا، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور اسے رمضان شریف میں تلاوت کرنے کا معاملہ نہ ہو، بلکہ ہر جمعے کی شب ہو، جمعے کی یعنی جو رات گزر چکی، یا دن ہو، یہ جو یوں کہیے جمعرات کی شام میں جب مغرب ہو گئی تو جمعے کی شب شروع ہو گئی، اور آج جمعے کی شام میں جب مغرب ہوگی تو جمعے کا دن مکمل ہوگا۔ اس پورے 24 گھنٹے میں کم و بیش شب یا دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی تلقین کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دجال کا فتنہ اور ظاہر پرستی کا فتنہ، مادہ پرستی کا فتنہ، مٹیریلزم کا فتنہ، اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لینا، انہی اسباب کے اندر ڈوب جانا، مسبب الاسباب کو فراموش کر دینا، یہ جو دجل ہے، یہ جو دھوکا ہے، یہ جو ڈسیپشن ہے، یہ دنیا کی اٹریکشن ہے جو کھینچتی ہے انسان کو، اس کا پردہ چاہ کیا گیا ہے سورۃ الکہف میں۔ تفصیل ہے، بہت پہلے ہم نے اس کا مطالعہ بھی کیا تھا الحمدللہ، اسی سورہ کہف کی آیت نمبر 7 میں ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لھا، زمین پر جو کچھ بھی ہم نے اس سے بنایا ہے لوگوں کی زینت کے لیے، آرائش کے لیے، یا اس زمین کی زینت اور آرائش کے خاطر ہم نے سب کچھ کیا ہے، لیکن لنبلوہم، ہم ان کا امتحان لینا چاہتے ہیں، ایہم احسن عملا، اللہ فرماتا ہے کہ ان میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہاں کھو جانے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا، یہاں بھیجا وہاں کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی بے شک اللہ کے ہیں اور ہمیں بھی لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ ہر جانے والے کے انتقال کی خبر سن کر جب ہم یہ جملہ ادا کرتے ہیں جو قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ میں، تو اندازہ کیجئے اس جملے میں جانے والے کے لیے کچھ نہیں، ہمارے لیے بھائی فلاں کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہمیں بھی لوٹ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ اس جملے میں تو میرے لیے ہے، آپ کے لیے، ہمارے لیے، جو زندہ ہے ان کے لیے یاد دہانی کہ جانے والا کسی کا والد، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا دوست، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیوی، جو کوئی بھی گیا، وہ جانے والا کہہ رہے تم بھی میرے پیچھے آؤ گے، میں بھی تمہاری طرح کا تھا، تمہارے درمیان رہتا تھا، جی اسی دنیا میں رہتا تھا، میں چلا گیا تم تھوڑی بچو گے۔ اور سنیے، اس کے لیے تم دعا کرتے ہیں، دعا کرنی چاہیے، اور جب جنازے کے موقع پر دعا کرتے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، پہلے کس کی ہے؟ ہاں اپنی، اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما۔ ہر جانے والا مجھے اور آپ کو ریمائنڈر دے کے جا رہا ہے، بیل دے کے جا رہا ہے، الارم دے کے جا رہا ہے، تم بھی آؤ گے، دعا بھی سکھا دی، اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، ومیتنا، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، زندہ پہلے مردہ بعد میں، ہم پہلے، جانے والے پھر بعد میں۔ قبرستان مردوں کا ہی جانا ترغیب دلائی گئی، تشویق دلائی گئی، عورتوں کا قبرستان جانا پسندیدہ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، ان کے لیے واعظ و نصیحت ہی کافی ہوتا ہے، مردوں کو ذرا زیادہ واعظ کی، نصیحت کی، سخت دل ہو جانے کے نتیجے میں دلوں کی نرمی کی زیادہ ضرورت ہے۔ بہرحال جانا چاہیے، اور جب جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم، پہلے اپنی، اے قبر والے تم بس سلامتی ہو، اللہ ہماری مغفرت فرمائے، اور پھر ولکم تمہاری، انتم سلفنا، تم جا چکے ہم سے پہلے، ونحن بالاثر، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے۔ وہ قبرستان بھی جانا میری اور آپ کی یاد دہانی کے لیے، جانے والا تو چلا گیا، مجھے کہہ رہے تم بھی پیچھے پیچھے آؤ گے. تو یہاں تو مشرکین کا ذکر ہوا، کفار کا ذکر ہوا، باطل پرستوں کا ذکر ہوا، باطل عقیدے رکھنے والوں کا ذکر ہوا کہ یہ تو دنیا ہی کے طلبگار ہیں، ان کو آخرت نہیں چاہیے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں. ہم تو مسلمان ہیں نا، اب ہم بھی سوچیں کہ آخرت ہمارا پارٹ ٹائم مسئلہ ہے یا فل ٹائم ایشو ہے؟ آخرت ہمارا اصل مسئلہ ہے یا پارٹ ٹائم مسئلہ ہے؟ اصل مسئلہ ہے بھائی. تو اس کو اصل سمجھیں. بہت سادہ الفاظ میں کسی بزرگ کا بڑا پیارا قول ہے، بہت پیارا قول ہے، جتنا دنیا میں رہنا اتنا دنیا کی فکر کرو اور جتنا آخرت میں رہنا اتنا آخرت کی فکر کرو. سمپل سی بات ہے نا، ہم بہت عقل مند لوگ ہیں بھائی. وہ کہتے ہیں شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کا فرق ہوتا ہے نا. تو آج باپ ہے، پسینہ بہاتا ہے، نوکری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کم پہ گزارا کرتا ہے. ہمارے پرانے جملے پیٹ کاٹ کاٹ کر اپنے بچوں کو پال دیں، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یار یہ شارٹ ٹرم ہے بھی، اس کو برداشت کر لو، آگے اولاد جوان ہو جائے گی. جو لانگ ٹرم لائف گزارنی ہے نا، تو بڑھاپے میں اولاد ہمارا کیا بنے گی؟ سہارا بنے گا. اچھا جی، لمبا پلان ہے، 20 سال کا پلان، 10 سال کا پلان، اتنی انسٹالمنٹ جمع کراتے جاؤ تو 20 سال کے بعد گھر تمہارا ہو جائے گا. ہاں بھی 20 سال تک ذرا ہی مصیبت جھیل لو، اس کے بعد میری اور میری اگلی نسل کا مسئلہ آسان ہو جائے گا، اپنا گھر ہو جائے گا. کیا خیال ہے جی؟ اپنا بھی اپنا ہے. یہ پیچھے قبرستان جتنے لوگ گئے، اونرشپ کا لے کے گیا کوئی؟ اجی میرا رینٹ کا نہیں، میرا اونرشپ کا ہے. ہو بھائی، بڑی اونرشپ ہے، اچھی بات ہے. شریعت کا مسئلہ بھی اس پر لاگو ہوتا ہے، یعنی جب انتقال ہوگا تو وراثت میں تقسیم بھی ہوگا، مال ہے تو اس پہ زندہ ہو تو زکات بھی دینی ہوگی، بالکل صحیح. لیکن کیا یہ واقعی اونرشپ کا ہے؟ یہ جتنے پیچھے دفن ہے قبرستان میں، کل میں اور آپ بھی دفن ہوں گے، شاید آج ہو جائیں، اللہ بہتر جانے، اللہ نوز دی بیسٹ. ہاں، کوئی اونرشپ کا فلیٹ، کوئی اونرشپ کی گاڑی، کوئی اونرشپ کا بنگلہ، کوئی لے کے گیا؟ جائے گا جب جہاں سے، کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا، دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. تو آپ کا میرا اصل مسئلہ یہاں کا نہیں ہے بھائی. سینیٹ کے الیکشن ہو گئے، جو کچھ ہوا سو ہوا، وہ ہمارے سامنے ہے جی. اس قوم کے نمائندوں کو اندر آگنے کے لیے اور آگے معاملہ چلانے کے لیے، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، کروڑوں کا مسئلہ چلتا ہے، اب لاکھوں کا نہیں. سب پریشان ہیں، عجیب بات ہے، کھلے دھڑلے کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں، بکنے کا معاملہ، خریدے جانے کا معاملہ، بیچے جانے کا معاملہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہماری کرتوتیں ہمارے اوپر مسلط ہیں. اعمالکم عمالکم، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اعمال ہی تمہارے عمال ہیں. نیچے کرپشن ہے تو اس کا ریفلیکشن اوپر آ رہا ہے. فرق یہ کہ کوئی 150 کی کرتا ہے، کوئی 1000-2000 کی کرتا ہے، کوئی 1-2 لاکھ کی کرتا ہے. اوپر والوں کا ہاتھ لگا، انہوں نے کروڑ اربوں کی کر ڈالی. مسئلہ تو ہم سب کا ہے نا مجموعی طور پر. پھر مسئلہ کیا ہے؟ وہی پچھلے جمعے کا موضوع آ گیا. دنیا مقصود ہے، آخرت پیش نظر نہ ہو تو پھر سب کچھ ہوتا ہے، پھر سب کچھ ہوتا ہے. دین کے نام پہ بھی لوگ لوٹ لیا کرتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ. سوشل ویلفیئر کے کاموں پر بھی لوگ لوٹ لیا کرتے ہیں، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، جہاں ہاتھ چلتا ہے. وجہ کیا ہے؟ آخرت پیش نظر نہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا، ہم بھی سوچیں، یہ دنیا بہت شارٹ ٹرم ہے، بہت ہی محدود ہے. قرآن تو کہتا ہے وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دنیا دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں. اور آخرت کیا ہے؟ وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان حیوان. قرآن کہتا ہے آخرت گھر ہمیشہ رہنے والا ہے. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخرت تو اس سے بہتر ہے اور بہت بہتر ہے، ابقا، ہمیشہ رہنے والی ہے. تو کہا کہ جتنا دنیا میں رہنا اتنا دنیا کی فکر کرو، جتنا آخرت میں رہنا اتنا آخرت کی فکر کرو. عقل مندی کا تقاضا یہی ہے. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند کون ہے؟ اپنے نفس کو پہچانے، بھی قابو میں بھی رکھے، اپنی اوقات اور حیثیت کو پہچانے، بندہ بن کر رہے. وعمل لما بعد الموت، اور عمل کرو زندگی کے لیے جو موت کے بعد آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کا یقین اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. یہ صرف جمعے کے 2 گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف 5 وقت کی نماز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا اصل مسئلہ ہے. ہر حال قرآن کا بھی کہتا ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت آئے تو اسلام یعنی فرما برداری کی حالت پر آئے. کبھی قرآن کہتا ہے واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، موت آنے تک، یقین سے مراد یقینی بات، موت، موت آنے تک اپنے آپ کو اپنے رب کی عبادت میں لگائے رکھو. یہ دنیا میرا اور آپ کا پارٹ ٹائم ایشو ہے، ٹیمپرری ایشو ہے، بہت ہی شارٹ ٹرم میٹر ہے، آخرت میرا آپ کا دائمی مسئلہ ہے، لانگ ٹرم فار ایور کا مسئلہ ہے، اور اصل وہی ہے، ادھر آئے ہوں، ادھر آئے ہیں ادھر کے لیے، رہنا ادھر ہے جانا ادھر ہے، اور اے نبی علیہ السلام جو ادھر ہی کھو گئے چھوڑ دیں ان کے حال پر، یہ ہے آیت کا حاصل، لیکن ہمارے لیے رہنمائی ادھر رہنا ہے اور فکر ادھر کی کرنی، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ارشاد ہوا ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کے علم کی رسائی کی حد ہے، ان کا علم کہاں تک ان کو لے کے گیا، دنیا بڑی ڈسکور کر لی، مارس پہ جا رہے ہیں جناب، سبحان اللہ، بہت اچھا ایک صاحب علم نے تجزیہ کیا کہ جناب وہ امریکہ والے بھیج رہے ہیں اپنی ٹیم کو مارس پر، مارس پر جائیں گے، مریخ پر جائیں گے، وہاں کی مٹی لے کر آئیں گے، اس مٹی کے اجزاء کو دیکھیں گے، اس کا کمپوننٹ کیا ہے، اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، بلینز آف ڈالرز لگا دیے جائیں گے، یہ علم ہے بیچاروں کا۔ رشینس پہلے گئے تھے اسپیس کے اندر لیونک اور نہ جانے کیا کچھ لے کر، ہاں جی ہم نے یونیورس کو دیکھا ہے اور ہم جناب ایکسپینڈنگ یونیورس تک پہنچے ہوئے ہیں، اور آج لوگ کہہ رہے ہیں جی ہم نے بلیک ہولز کو بھی دیکھ لیا، آج ہم نے کہا جی ہم نے بہت سارے بلیک ہولز میں بڑی بڑی گیلیکسیز کو ختم ہوتے ہوئے دیکھ لیا، وہاں کی پکچرز بھی آنا شروع ہو گئیں، سبحان اللہ، کہتے ہیں اللہ نہیں ملا ہمیں۔ تو ابو جہل کو جاہل تھوڑی تھا، پہلے بھی بات ہوئی ہے کئی مرتبہ، ابو جہل ہی واز اے چیف آف دا ٹرائب، There was a parliament of the Quraysh called دارون ندوا، قریش کی پارلیمنٹ تھی دارون ندوا، اس کا چیف کون تھا، ابو جہل، وہ ان کی پارلیمنٹ تھی، پارلیمنٹ ہمارے ابھی سبحان اللہ، پورے دنیا کی بات کر لیں ذہن میں رکھیں، بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، یہ بڑا تھا، فیصلے کرتا تھا، اور اس کا جو نک نیم تھا، کنیت نک نیم، وہ تھا ابو الحکم، اے پرسن آف وزڈم، حکمت والا، وزڈم والا، دانائی والا، یہ اس کا پہلا نک نیم تھا۔ نام تو اس کا ہے عمر بن ہشام، نام ہے عمر بن ہشام، پہلی کنیت یا کیا تھی، پہلا نک نیم ابو الحکم، اے پرسن آف وزڈم، حکمت والا۔ جب اقرا بسم ربک الذی کی وحی آنا شروع ہوئی اور اس نے کھڑے ہو کر انکار کیا ہے تو یہ قرار پایا ابو جہل، جہالت والا۔ تو کس کو قرآن جہالت کہہ رہا ہے، جب وحی کے مقابلے میں کھڑے ہو، وحی کے انکار پر کھڑے ہو جاؤ، تمہارا علم، تمہارا نظریہ، تمہارا عزم، تمہارا سسٹم، تمہاری ترقی، تمہارا سب کچھ تمہیں وحی کے خلاف لے کر جا رہا ہے، اٹس آل جہالت، اگر یہ وحی کے پیرلل کھڑی ہو رہی ہے۔ تو رشینس پہلے گئے تھے اسپیس کے اندر ڈسکوری کرنے، تلاش کرنے کے لیے، کہتے ہیں کائنات بھی نظر آ رہی ہے، ایکسپینڈنگ یونیورس بھی نظر آ گئی، یہ بھی نظر آ گیا، پلانٹس نظر آ گیا، موومنٹ نظر آ رہی ہے، آربٹس ہیں، ہر چیز موو کر رہی ہے، سب کچھ ہے، یہ ڈسٹینسنگ ہے، وہ ڈسٹینسنگ ہے، یہ سولر سسٹم، وہ سولر سسٹمز، خدا نہیں ملا، اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی۔ تو آج محنتیں کہاں لگ رہی ہیں، تو فرمایا جا رہا ہے ذالک مبلغ من العلم، یہ ان کے علم کی رسائی ہے، دس از اے پیک آف دیئر نالج، یہ ان کے علم کی معراج ہے، یہ دنیا ہی سب کچھ سمجھ رکھی ان لوگوں نے، اسی دنیا کے اندر کھو گئے ہیں۔ حالانکہ کس قدر بے وقوفی کی بات ہوگی، یہ عالم بنا ہے، یہ کائنات سجی ہے، انسان کی ایک حیثیت ہے، انسان ہی ڈسکور کر رہا ہے، انسان ہی کائنات کو تلاش کر رہا ہے، تو یہ حضرت انسان کسی گھٹیا مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہوگا، یا ہلکے مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہوگا، چھوٹے مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہوگا؟ جانور بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، کریشنز بھی ہیں، یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ سب کچھ اللہ کی کتاب بتاتی تمہارے لیے۔ قرآن فرماتا ہے سورہ جاسیہ آیت نمبر 13 میں، وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا من، اس کائنات میں، آسمانوں میں، زمین میں جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے اللہ نے مسخر کیا ہے، تم چھوٹے نہیں ہو، یہ کائنات تمہارے لیے بنائی اور تمہیں اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، سورہ داریات آیت نمبر 56، اللہ فرماتا ہے میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی وحی تو بتاتی تمہیں خلافت دے کر زمین پر بھیجا گیا ہے، تم اللہ کے نمائندے ہو زمین پر، پہلے انبیاء اور رسل علیہم السلام وہ اللہ کے خلافا تھے، خلیفہ کی جمع خلافا، پہلے ہی انسان وہ حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے ہی نبی ہیں، پہلے ہی خلیفہ ہیں، پھر نبوت ختم ہوئی محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر، تو نبی علیہ السلام کی طفیل اب اس امت کو اجتماعی خلافت عطا کر دی گئی، جیسے نبی والا کام، دعوت والا کام، تبلیغ والا کام ختم نبوت کے بعد نبی اکرم علیہ السلام کی امت کے حوالے، اسی طرح خلافت والا کام، بھول گئی آج امت، خلافت والا نظام، حاکمیت اللہ کی زمین پر، بندوں پر، بندے حاکم بن کر نہ بیٹھیں، بندے منتظم ہوں گے، اتھارٹی بندوں کی نہیں ہوگی. ان الحکم الا للہ, قرآن تین مرتبہ فرماتا ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 57 میں, سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں, سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 میں, ان الحکم الا للہ, حکم کا اختیار اللہ کے لیے. اس کو قائم کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے. تین مرتبہ قرآن میں ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں ہے, سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں ہے, سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی. اللہ نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا, مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر, ودین الحق, دین حق, دین اسلام دے کر, لیظہرہ علی الدین کلی, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل سسٹم آف لائف پر, نظام زندگی پر غالب فرما دیں. یہ مشن ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا. یہ تو کافر و مشرکوں کی بات تو ہو گئی, ہم اپنی بات بھی تو سوچیں. ان کا تو رد ہوا کہ ان کی رسائی بس دنیا کی حد تک ہے, ہم بھی سوچیں دنیا ہمارا مطلوب ہے, آخرت ہمارا مطلوب ہے. یہ سمجھنے کی بھی تو کوشش کرنی چاہیے, ہم چھوٹے لوگ نہیں ہیں. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اپنی خلافت عطا فرما کر بھیجا, اور ان میں سے ہم کون ہیں جن کو قرآن کہتے ہیں ہوج تباکم. سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں, 78 میں, اے مسلمانوں, اے محمد و رسول اللہ علیہ السلام کے نام لینے والوں, ہوج تباکم, اللہ نے تمہیں چنا ہے. اللہ نے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم تک 1,25,000 کے قریب انبیاء اور رسول کو چنا, اب ختم نبوت کے بعد تمہیں چنا ہے. تم نے کھڑا ہونا ہے, تم نے اس دعوت و تبلیغ کے کام کو انجام دینا, تم نے اقامت دین کی جد و جہد کرنی, تم نے خلافت کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنی, تم نے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنی ہے. چھوٹے کام کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو نہیں بھیجا. یہ باتیں کئی مرتبہ آئیں اور آتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی, اس سے کہ آج انتہائی ادب کے ساتھ کوئی کلمہ پڑھ کر مطمئن ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ. نبی طائف میں جائیں علیہ السلام, آپ کا مبارک ترین خون اللہ کی راہ میں پیش کیا جائے, بہایا جا رہا ہو, نبی علیہ السلام غار ثور میں ہجرت فرما رہے ہو, گھر کو, وطن کو, مکہ مکرمہ, بیت اللہ شریف کو چھوڑ رہے ہو, نبی احد کے میدان میں ہو, اور نبی علیہ السلام کا خون اثر جو ہے بہایا جا رہا ہو, آپ پر بے ہوشی کی کیفیت تاری کی جا رہی ہو رہی ہو, اور آپ 70 صحابہ کی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہوں, اور آج مسلمان کلمہ پڑھ کر مطمئن ہو کر بیٹھ جائے, عجیب بات نہیں ہے؟ جمعے کی دو رکعت پر مطمئن ہو کر بیٹھ جائے, کس قدر عجیب بات ہے کہ بھائی اس ہفتے بھر کا میرا پورا دین کا تقاضا پورا ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آج ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے دین کو کہاں تک محدود کر دیا ہے. تو دنیا ہے, ایک حقیقت ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دس, بٹ دس از ناٹ دا الٹیمیٹ ریالٹی. یہ الحقیقہ نہیں ہے. وقف کریں گے تو الحقیقہ پڑھیں گے, تجوید کے قاعدے کے اعتبار سے یہ الحقیقت نہیں ہے. یہ دنیا ہے, یہ گزرنے کا مقام ہے, اصل ہے آخرت کی زندگی. لیکن یہاں سے گزر کر آخرت کی فکر کرنی ہے, یہاں رہ کر آخرت کی فکر کرنی ہے, اور اس کے تعلق سے سمجھیں کہ ہم کون ہیں. ہم امتی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور یہ بھاری ذمہ داریاں خود اللہ کے بندے بننے کی اور اللہ کی بندگی کی دعوت دوسروں کو دینے کی اور اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنے کی, نظام خلافت کے قیام کی جد و جہد کرنے کی, یہ آج ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے. ان لوگوں کے بارے میں ذکر آیا, ذالک مبلغہم من العلم, یہ ان کے علم کی رسائی کی حد تک دنیا ہی کو مقصود اور مطلوب بنا کر اسی میں ڈوبے اور اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. ان ربک ہو اعلم بمن ضل عن سبیلہ, بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے اسے جو اس کے راستے سے گمراہ ہو گیا, وہو اعلم بمن اہتدی, اور اللہ اسے خوب جانتا ہے جس نے ہدایت پائی. دنیا پرست, اللہ اکبر, دنیا پرست حق والوں کو دیکھ کر کہتا ہے پاگل ہو گئے, گمراہ ہو گئے, دماغ خراب ہو گیا ہے. مشرکین مکہ صحابہ کرام کو جو انبیاء علیہ السلام کے بعد مقدس ترین جماعت ہے کہتے تھے غرہ اولائی دینہم, ارے ان لوگوں کو تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا, یہ کن چکروں میں پڑے, باپ دادا کی بات کو چھوڑ دیا, باپ دادا کے دین کو انہوں نے چھوڑ دیا, ان کو فکر ہی کوئی نہیں ہے. غزوہ تبوک, یہ تو مکے کا بیان تھا, غزوہ تبوک کا موقع ذہن میں رکھیے گا. غزوہ تبوک سب سے بڑا لشکر جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں گیا ہے وہ 30,000 کا لشکر ہے. تبوک کے موقع پر بہت بڑا لشکر ہے, اور اس موقع پر ہزاروں کی تعداد میں صحابہ گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس موقع پر فصلیں تیار تھیں, کھجور کی فصل تیار تھی, اگر نہ اتاری جائے تو, سبحان اللہ, ایک بہت ہی دیندار گھرانے کی ایک بہت ہی دیندار خاتون جن کو بعض بڑے جس گھرانے کو بعض بڑے گھرانوں کے اہل علم کی صحبت بھی ملی الحمدللہ، بڑے پیارے الفاظ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہے، بیٹا جب تمہارے سامنے دین کا تقاضا ہے نا تو نہ یہ تمہارا رینٹ ا کار کا بزنس، نہ تمہاری رینٹڈ پراپرٹی، نہ فلاں کوئی اور شے تمہارے باپ کی چھوڑی ہوئی تمہارے لیے رکاوٹ بنے اس تقاضے پر عمل کرنے کے لیے۔ اور کیا جملہ اس ماں کا اپنے بیٹے کے لیے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ بیٹا فصل تو چھوڑنی پڑتی ہے، فصل تو کبھی چھوڑنی پڑتی ہے۔ اب میں ایڈ کر رہا ہوں، بڑی فصل اگر جنت میں چاہیے ہے تو یہ چھوٹی فصل کبھی چھوڑنی بھی پڑے گی، یہ چھوٹی فصل چھوڑنی پڑے گی۔ جب یہ فصلیں چھوڑی جاتی ہیں، جب یہ گھر بار چھوڑے جاتے ہیں، جب یہ کیریئر چھوڑے جاتے ہیں، جب کبھی یہ کاروبار کی قربانی دی جاتی ہے تو دنیا پرست کیا کہتا ہے، پاگل ہو گیا یہ، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ فینیٹکس ہو گئے ہیں، ان کو تو فکر ہی نہیں ہے کوئی زمانے کی، ان کو تو کوئی احساس ہی نہیں ہے اپنے گھر والوں کا۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں نا بعض مرتبہ، جب کوئی دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، دین کی پرائیورٹی ہوتی ہے، دین کی ترجیح ہوتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھو ان کو تو فکر ہی نہیں ہے۔ اب معاف کیجئے گا، بڑی عجیب بات آگے دل میں، اس ملک کو چھوڑ کر ایک بندہ باہر جا کے نوکری کرتا ہے، ڈالر ملتے ہیں نا، پاؤنڈ اسٹرلنگ میں ملتا ہے پیسہ، مڈ ایسٹ میں گیا، ادھر گیا، ادھر گیا، بوڑھا باپ ادھر سڑ رہا ہے، کبھی ماں ادھر سڑ رہی ہے، کبھی بیوی بھی ادھر، بچے بھی ادھر ہیں، اس وقت کسی کو حقوق و لباد یاد آتے؟ ارے بھائی مولوی صاحب، ماں کا بھی تو حق ہے، باپ کا بھی تو حق ہے۔ تو جب یہ ڈالر کمانے کو گھر بار کو چھوڑ کر، ماں باپ کو ادھر اکیلا چھوڑ کر جاتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر جاتا ہے، اس وقت کسی کو حقوق و لباد یاد نہیں آتے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ باقی گھر والوں کی کفالت کرنا، ہمیں بھی دلائل پتا ہے، سب کو پتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ ارے بھائی کمانا بھی تو فرض ہے، بالکل کمانا فرض ہے، حلال کمائی کمانا ایک فرض ہے، جنت کمانا پوری زندگی کا فرض ہے۔ تو لوگوں کو حقوق یاد آتے ہیں، لوگوں کو حقوق یاد آتے ہیں۔ کیا محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے گھر نہیں چھوڑا تھا؟ کیا اپنی تجارت چلتی ہوئی اماں خدیجہ کی نہیں چھوڑی تھی؟ باقی کمائے کوئی بحث نہیں، ہم وہ اس بحث میں نہیں جا رہے، سوال یہ کہ بھائی چھوڑ دیتے ہیں تو کیا حضور نے نہیں چھوڑا؟ بیت اللہ کو چھوڑا ہے بھائی، روتی آنکھوں سے بیت اللہ کو چھوڑ کر ہجرت کر کے محمد مصطفیٰ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بغیر کیسے دین کا کام ہوگا؟ قربانیوں کے بغیر؟ ارے قربانی دیے بغیر دنیا کے کام نہیں ہوتے، دین کا کام کیسے ہو سکے گا قربانی کے بغیر؟ اور اللہ کہتا ہے سبحان اللہ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہاری ضرور آزمائش کریں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال اور پیداوار کے نقصان کے ذریعے، ثمرات میں پیداوار بھی ہے، کبھی کھڑا ہوا درخت ہے اس کا پھل بھی ہوگا، کبھی چمکتی ہوئی تجارت بھی ہوگی، کبھی کوئی پروجیکٹ یا ڈیل فائنلائز ہونے کا معاملہ بھی ہوگا، چھوڑنا پڑے گا ہو سکتا ہے، کبھی لوکریٹو جاب والا کیریئر ہوگا، کبھی چلتی ہوئی تجارت کی اٹریکشن ہوگی، لیکن نہیں، خوف، بھوک اور خوف اور جان اور مال اور پیداوار کے نقصان کے ذریعے ہم تمہاری کبھی آزمائش کریں گے۔ وبشر الصابرین، اور اے نبی صبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں اور رحمت ہے، واولئک هم المهتدون، یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں جو کبھی خوف، بھوک اور جان اور مال اور کیریئر اور اپنے پروفیشن اور اپنے بزنس اور اپنی پیداوار کے نقصان تک کو جھیلنے کے لیے تیار رہے۔ ہم نے سمجھا بس پیر میں کانٹا چبھ گیا، حدیث میں حدیث پیش کروں آپ کے سامنے، پیر میں کانٹا چبھا انا للہ پڑا، اجر ملے گا؟ بالکل ملے گا، محمد مصطفیٰ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شک نہیں اس کے اندر۔ بندے پر بیماری آ جائے، بندہ صبر کرے، اللہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دے گا، ہمارا اعتقاد ہے اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن سوال یہ کہ کیا دین جس صبر کا تقاضا کرتا ہے، قرآن جس صبر کو بیان کرتا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کی 23 برس کی زندگی دیکھ لیں، وہاں جو صبر نظر آتا ہے وہ صرف بیماری کا کس صبر ہے؟ وہاں تو ہم 70 صحابہ کی شہادت احد کے میدان میں دیکھیں، حضور کا خون اثر ساری کائنات کی مخلوقات سے زیادہ قیمتی ذات حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا خون طائف میں بہے، احد کے میدان میں بہے، یہ بھی تو صبر ہے بھائی. بی بی فاطمہ الزہرا نے فرمایا، آج کے مشکلات ہیں، میں یقین رکھتا ہوں اس بات کا، اتفاق کرتا ہوں اس بات سے، مگر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جب تمہیں مشکلات پریشان کریں، جب تمہیں مسائل پریشان کریں، میرے ابا جان کو یاد کرنا، میرے ابا جان کو یاد کرنا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نے فرمایا، جتنا مجھے اللہ کی راہ میں ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستائے گا. کیا مشکلات ہیں میرے اور آپ کی؟ آرام سے بیٹھ کے، نیچے ریڈ کارپیٹ بچھا ہوا ہے، یہ پنکھے چل رہے ہیں، آرام سے بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے کھڑا ہو کر. بقول مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے ماتھے پر ابھی کسی نے چنے کا دانا بھی نہیں مارا. پتھر تو دور کی بات ہے، اتنے ٹھنڈے ٹھنڈے ماحول میں اگر ہم دین کے لیے محنت نہیں کریں گے تو سختیاں آئیں گی تو ہم کھڑے کہاں ہوں گے بھائی؟ سختیاں مانگنی نہیں ہے اللہ سے، آزمائش مانگنی نہیں اللہ سے، تیار ہے نا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد مصطفیٰ کی ذات کو سامنے رکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جتنا مجھے اللہ کی راہ میں ستایا کسی کو نہیں ستایا گیا. امت ان کو دیکھ لے، امت کا درد ختم ہو جائے گا، غم ختم ہو جائے گا، مشکل ختم ہو جائے گی، پریشانی ہوگی لگے گی نہیں، انشاءاللہ تکلیف ہوگی فیل نہیں ہوگی انشاءاللہ، کہ آئی کیا ہے میرے اوپر آپ پر دین کی راہ میں پریشانی. غور کریں، ہم میں سے ہر ایک زندگی کے نشیب و فراز سے گزرا ہے، گزر رہا ہے. نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، ذہنی مسائل ہوتے ہیں، قلبی مسائل ہوتے ہیں، یقیناً ان پر بھی صبر کا اجر ہے. لیکن دین جس صبر کی بات کرتا ہے وہ صرف یہ دو چار قسم کے صبر نہیں کہ تکلیف آ گئی، بیماری آ گئی، کاروبار کا نقصان ہو گیا، اولاد کا انتقال ہو گیا، کوئی گھر کا پیارا چلا گیا، اس سب پر صبر کا اجر ہم مانتے ہیں، لیکن دین کا 10% صبر کا جو دین تقاضا کرتا ہے. جنت کہاں ملتی ہے؟ قرآن کہتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، انہیں اللہ جنت کے بالا خانے عطا فرمائے گا ان کی صبر کی وجہ سے، ان کی صبر کی وجہ سے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ کہتا ہے اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب اجر عطا فرمائے گا. یہ صبر کوئی معمولی صفت نہیں، یہ بہت بڑی کوالٹی ہے جو اللہ کا کلام ہم سے تقاضا کرتا ہے. بات کیا چلی؟ ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کے علم کی رسائی کی حد تک، یہ دنیا ہی کو مقصود و مطلوب بنا کر اسی کے اندر کھو کر اپنی آخرت کو کھوٹا کر رہے ہیں. ان ربک ہو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بمن اہتدی، بے شک اے نبی علیہ السلام آپ کا رب خوب اسے جانتا ہے جو اس کے راستے سے گمراہ ہوا. وہو اعلم بمن اہتدی، اور وہ اسے خوب جانتا جس نے ہدایت پائی. دل سے دعا کرنی چاہیے، اللہم اہدنا صراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دیے رکھ اور چلائے رکھ اسی پر، اور اللہ گمراہی کی ہر شکل سے میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہی سورۃ الفاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.